الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَهُ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. محترم بزرگوں, دوستو, عزیزوں اور بھائیوں, آپ جانتے ہیں کہ ہم ان اجتماعات میں اس کائنات کی حقیقت سورۃ کہف کی روشنی میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور دو پہلوؤں سے ہم نے اس کا جائزہ لیا ہے. ایک تو دنیا ورسز آخرہ, کہ یہ زندگی اس زمین پر جو کچھ ہے یہ سب عارضی ہے, اور یہ ہمارا امتحان لینے کے لیے ہے کہ ہم اس پر ریچھ جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اس کی عنایت کو اصل نعمت سمجھتے ہیں. اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ اس زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کار فرما ہے. میں جان بوجھ کر قدرت اس لفظ کا لفظ استعمال نہیں کر رہا. جب ہم قدرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک آٹومیٹک مشین کا تصور آتا ہے کہ جو آپ سے آپ کام چل رہا ہے, پھر قدرتی طور پر ایسا ہو گیا, پھر قدرت نے ایسا کر دیا. میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کار فرما ہے. اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتا ہے. جو کام وہ کرنا چاہتا ہے کر کے دکھاتا ہے, اور جو کام وہ نہیں کرنا چاہتا, ساری دنیا بھی اس کے مخالف آ کر کھڑی ہو جائے, تو وہ کام نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ کام نہ ہو. اور میں نے اس کیا تھا کہ سورہ کاف میں یہ مضمون کئی طرح سے سمجھایا گیا ہے. یعنی اس کا آغاز ہوا اصحاب کاف کے واقعے سے کہ کچھ نوجوان تھے کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تو اللہ کی بندگی کریں گے, کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. معاشرے نے, اس وقت کے بادشاہ نے ان کو پریشرائز کرنا چاہا تو انہیں کہا ہم یہ ملک چھوڑ دیں گے, اور جا کر انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں رہتی دنیا تک کے لیے ایک نشانی بنا دیا. 300 سال سے زائد اللہ تعالیٰ نے انہیں گہری نیند سلایا, اور پھر وہاں پہ انہیں اٹھایا, اور پھر اس طرح ان کا واقعہ, ان کی کہانی ایکسپوز ہو گئی کہ یہ ہوتا وہی کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. یہ موت اور زندگی کا نظام کوئی آٹومیٹک پروسیس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس وقت چاہتا ہے کسی کو وجود میں لاتا ہے, اس کو حیات سے نوازتا ہے, اور جب چاہتا ہے اسے واپس بلاتا ہے. جسے چاہے وہ مردہ کو مار کر پھر زندہ کر لے, اور جسے چاہے اسے ایسی گہری نیند سلا دے کہ وہ مرنے ہی نہ پائے, اور بغیر کچھ کھائے پیئے اس کی زندگی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جوں کا تو برقرار رہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص معاملے کی طرف توجہ دلائی گئی, اور اس کی تاریخ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ چند سوال تھے کہ جو یہودیوں کے کہنے پر قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے, اور آپ نے روٹین کے تحت کہ روز وہی آتی ہے, جبرائیل آتے ہیں تو مجھے ان کی خبر دے دی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور میں بیان کر دوں گا. تو روٹین میں کہہ دیا کل جواب دوں گا, لیکن وہ کل کرتے جو ہے وہ 2 ہفتے گزر گئے, اور وہی آئی تو ان الفاظ کے ساتھ, ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ, کہ ہرگز نہ کہنا کسی کام کے بارے میں کہ میں یہ کام کل کروں گا, مگر ایک شرط لگا کر اللہ, اگر اللہ نے چاہا. اس کے بعد پھر رخ موڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف کہ آپ کے ذمے جو ہم نے کام لگایا ہے وہ بہت بڑا ہے, لیکن بظاہر اس کے لیے اچیومنٹ آپ کو بہت کم ہو رہی ہے. آپ کو ہم نے چند افراد دیے ہیں اور ان میں سے بھی صاحب حیثیت لوگ اس معاشرے کے وہ بہت کم ہیں, آٹے میں نمک کے برابر ہیں. پہلے تو وہ خود آٹے میں نمک کے برابر ہیں بلکہ ان سے بھی کم ہیں, اور پھر ان میں سے بھی جو صاحب حیثیت لوگ ہیں اور کسی قبائلی معاشرے میں حقیقتاً انسان سمجھا ہی صاحب حیثیت آدمی سمجھا جاتا ہے, باقی سارے ڈھور ڈنگر ہی سمجھے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جو ہم نے آپ کی جھولی میں ڈالے ہیں انہی پر قناعت کیجئے, اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم کامیابی دلائی اس جماعت کے ذریعے کہ جس کا سینٹرل کور وہ یہی صحابہ تھے جو آپ کو مکی دور میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے, ان کے حوالے سے کہا گیا کہ اپنی نظریں اٹھا کر ادھر ادھر نہ دیکھو, بس جو ہم نے دیے ہیں ان پر ہم نے دیے ہیں, یہ یقین رکھو کہ یہ جو درویش تمہیں ملے ہیں بے حیثیت دنیاوی اعتبار سے لوگ جو ملے ہیں یہ بائی ایکسیڈنٹ نہیں ملے, یہ ہم نے دیے ہیں. سارا جو اس میں زور ہے کہ جو ہم نے تمہیں دیے ہیں, انسان کو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر کام کا کرنے والا, ہر کام کو دیکھنے والا ہے, اور اس نے میری جھولی میں تو کچھ بھی ڈالا ہے, کھوٹے سکے ڈالے ہیں جو مجھے کھوٹے نظر آتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہی کھڑے سکے بن جائیں گے, وہ جو بے وقت نظر آتے ہیں یہی صاحب وقت ہو جائیں گے, وہ جو بے حیثیت نظر آئیں گے آ رہے ہیں آج یہی صاحب حیثیت بن جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اللہ تعالیٰ کے پاس سارا کا سارا اختیار ہے. اور سختی سے منع کیا گیا, سختی سے منع کیا گیا کہ ہرگز ہرگز یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کروں گا, جیسے یہ کہا تھا سختی کے ساتھ ویسے ہی یہ کہا, قل الحق من ربکم, یعنی تمہیں پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ تم جو حق اللہ نے نازل کیا ہے اس کے علاوہ کچھ اور اس کی بجائے کہو جو ان کی پسند کا ہے. مرگز نو نو, قل کہہ دو الحق من ربکم, جو تم اسے میری زبان سے نکلوانا چاہتے ہو وہ حق نہیں ہے, حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. اب جس کا جی چاہے مان لے, جس کا جی چاہے انکار کر دے. یعنی یہ ساری کی ساری بات گھوم رہی ہے توکل پر. ٹھیک ہے, اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے. احادیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی موقع پر, ظاہر ہے اللہ کے نبی تھے, اللہ کے بڑے جلال القدر پیغمبر تھے, اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا کی تھی, تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی سب سے بڑی سورس جو تھی وہ تو حضرت موسیٰ کے پاس تھی, تو اس کی بنیاد پر کہیں ان کی زبان سے نکل گیا کہ مجھ سے بڑھ کر کون جانتا ہے. میں اور آپ ایسی باتیں ہزار دفعہ بھی کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا, لیکن جب کوئی اللہ کا پیغمبر, اللہ کا پسندیدہ بندہ ایسی بات کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کا نوٹس لیتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ کل کہوں گا تو اللہ تعالیٰ نے نوٹس لیا اس کا, ایسے ہی اس صورت کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے, حالانکہ وہ ایبسولوٹ ٹرم میں تو نہیں کہہ رہے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی, لہذا حضرت موسیٰ کو ڈیمونسٹریٹ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم سے زیادہ بھی میرے بندے ہیں جاننے والے, لہذا حکم یہ کہ اچھا جاؤ اس دریا کے کنارے چلے جاؤ, دو دریاؤں کے سنگم پر, ہوتا نا جیسے اوپر دیکھتے ہیں کہ پانچ دریا آ رہے ہیں اور پھر دو دریا جہلم اور چناب آ کر تری منہ پر مل جائے, ترے منہ ہے نا وہ, تین منہ, یعنی آگے وہ چناب رہ جاتا ہے, پیچھے سے دو دریا آ رہے ہیں تو وہ ترے منہ ہو گیا, تری منہ ہیڈ. ٹھیک ہے, تو ایک دریا باقی رہ گیا, یہ دو دریاؤں کا سنگم ہے, پھر چناب آگے چل رہا ہے اور پھر راوی اور ستلج جو ہیں وہ آ کر پنج ند کی جگہ پر ملتے ہیں, تو پانچ جو ندیاں ہیں, پانچ دریا ہیں وہ وہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں, تو دو دریاؤں کے سنگم پر تمہیں ایک شخص ملے گا جسے ہم نے اپنے علم سے نوازا ہے. قرآن مجید کے الفاظ سے آغاز کرتا ہوں, ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ, یاد کرو کہ جب موسیٰ نے علیہ السلام اپنے نوجوان ساتھی سے کہا, یعنی اپنے اسسٹنٹ سے, یہ حضرت یوشع ابن نون تھے علیہ السلام یہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بھی بنے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے بھی سرفراز فرمایا. تو وہ اس وقت نوجوان ساتھی کی حیثیت سے, خادم کی حیثیت سے ان کے ساتھ تھے, تو ان کے ساتھ وہ چلے. اس قالا موسیٰ لفتاہ, جب یاد کرو موسیٰ نے علیہ السلام اپنے نوجوان ساتھی سے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین, میں نہیں رکوں گا, میں نہیں ہٹوں گا, چلتا چلا جاؤں گا یہاں تک کہ میں دو دریاؤں کے مجمع ان کے سنگم پر پہنچ جاؤں, او امدیا حکوبا, یا پھر میں کرنوں چلا جاؤں گا, صدیوں میں چلتا رہوں گا جب تک دو دریاؤں کا سنگم نہیں آئے گا. فلما بلغا, جب وہ وہاں پہنچے مجمع بینہما, دو دریاؤں کے سنگم پر, نسیا حوتہما, تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک اور نشانی بھی دی تھی اس جگہ کی جہاں حضرت خضر حضرت موسیٰ سے ملنے والے تھے, ایک تو وہ دریاؤں کا سنگم ہوگا اور دوسرا جو تلی ہوئی مچھلی تم نے اپنے ٹفن میں ڈالی ہوئی ہوگی وہ زندہ ہو کر دریا میں کود جائے گی. اب ظاہر ہے وہ ٹفن جو تھا وہ حضرت یوشع ابن نون کے پاس تھا جو حضرت موسیٰ کے اسسٹنٹ تھے. تو فلما بلغا مجمع بینہما, تو جب وہ ان دونوں دریاؤں کے سنگم پر پہنچے, نسیا حوتہما, تو اپنی مچھلی کو بھول گئے. فتحاذا سبیلہ فی البحر سربا, تو اس مچھلی نے دریا کے اندر سرنگ بنا لی. یعنی جب کوئی پتھر پھینکتے ہیں آپ یا مچھلی ڈائیو کرتی ہے دریا کے اندر, تو آپ غور سے دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دریا میں کوئی سرنگ بن گئی ہے جس کے اندر کوئی چیز چلی گئی. فلما جاوزا, جب وہ انہوں نے کراس کر لیا اس دریاؤں کے سنگم کو, قال لفتاہ آتنا غداءنا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا بھائی لاؤ ہمارا کھانا, لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا, ہمیں اس سفر سے تھکان تاری ہو گئی ہے, تھک گئے ہیں ہم بہت زیادہ, لاؤ بھائی ناشتہ لاؤ. یعنی صبح سویرے یوں سمجھیے کہ چل پڑے تھے اور اب مڈ ڈے ہو گیا اور اب تقاضا ہوا انہیں کھانے کا, تو کہا لاؤ بھائی ٹفن لاؤ, کھانا لاؤ ہمارا, اب کھانا کھا لیں ہم تھک گئے. قال, اب حضرت یوشع ابن نون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ, سر آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ جب ہم پتھر پر آرام, پتھر کے پاس ذرا آرام کر رہے تھے, سستا رہے تھے, فنی نسیت الحوتہ, تو میری توجہ مچھلی سے ہٹ گئی تھی. وما انسانیہ الا الشیطان, اور مجھے شیطان نے بھلایا تھا وہ. اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال آپ کو معلوم ہے, تو انہیں یہ ڈر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوں گے یا شاید پٹائی بھی کریں گے کہ نااہل آدمی, میں نے تمہیں ٹفن پکڑایا تھا اور اس میں سے مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر کود کے چلی گئی اور تمہیں پتہ نہیں چلا. لہذا انہیں پہلے ہی تمہید باندھ دی, وما انسانیہ الا الشیطان, کہ مجھے کسی نے نہیں بلایا سوائے شیطان کے, ان اذکرہ ہو کہ میں اس کو یاد رکھتا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا, اور مچھلی نے بڑے عجیب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال ذلک ما کنا نبغی, تیرا پلا جاوے, وہی تو وہ مقام تھا جس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں. فرتد علی آثارہما قصصا, تو پھر وہ الٹے پاؤں اپنے پیروں کے نشان دیکھتے ہوئے آئے. یعنی جس جگہ انہوں نے آرام کیا تھا وہی دریاؤں کا سنگم تھا. اور یہ ذہن میں رکھیے گا, اگر ایسے دو دریا چل رہے ہوں اور یہاں آ کے وہ ایک بننے والے ہوں, تو اگر تو آپ دریا کے اس کنارے پہ چل رہے ہوں گے تو ظاہر ہے آگے سے وہ ڈیڈ اینڈ آئے گا, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب ایک دریا ادھر سے آ رہا ہے, یہ سنگم آ گیا. لیکن اگر آپ دریا کے اس کنارے پر چل رہے ہوں تو یو ہارڈلی نو کہ سنگم کب آیا, ٹھیک ہے. لہذا وہ یہاں سے آگے گزر گئے, لیکن اسی مقام پر ان کو تھکاوٹ طاری ہوئی تھی اور انہوں نے وہاں بیٹھ کر آرام کیا تھا. یہ سارا سلسلہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یعنی آپ کو بھوک کب لگتی ہے, جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. آپ کو تھکان کب طاری ہوتی ہے, جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. یعنی اگر ہم ہر اپنے کام میں اللہ تعالیٰ کے امر کی کار فرمائی کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر انسان کی زندگی کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے. یعنی وہ تمام معاملات جن کو انسان حوادث سمجھ رہا ہوتا ہے، حادثے، پھر ایسا ہو گیا، پھر ایسا ہو گیا، پھر ایسا ہو گیا، پھر وہ کہتا ہے پھر اللہ نے ایسا کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے کر دیا، پھر ایسے کر دیا، صرف اپنی زندگی کی سوچ میں یہ تبدیلی لا کر دیکھیں، یعنی آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہی زندگی جو کل تک کسی اور سوچ کے ساتھ، کسی اور نقطہ نظر سے چل رہی تھی، آج وہ ایک اور نقطہ نظر سے، زندگی وہی ہے، اسی طرح شب و روز آ رہے ہیں، اسی طرح واقعات پیش آ رہے ہیں، لیکن پہلے آپ انہیں حادثہ سمجھتے ہوں گے اور آج سے آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سمجھنا شروع کر دیں گے، اس سے زندگی میں انشاءاللہ ضرور آپ کے ایک انقلاب آئے گا، انشاءاللہ کر کے دیکھیے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو وہ جگہ تھی جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے، لہذا وہ الٹے پاؤں واپس آئے اپنے قدموں کے اوپر چلتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے۔ فوجد عبدًا من عبادنا، تو اسی مقام پر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، آتیناہ رحمتًا من عندنا، جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہے۔ یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ قرآن مجید میں بے شمار قصے ہیں، لیکن چونکہ قرآن مجید قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، لہذا اکثر قصوں میں قرآن مجید کردار کا نام نہیں بتاتا، صرف ایک شخص کے طور پہ بتاتا ہے یا ایک عورت کے طور پہ بتاتا ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی، اسے آسن و قصص کہا، بڑی خوبصورت کہانی ہے، لیکن اس میں جو اس کہانی کا ایک اہم کردار ہے وہ عورت عزیز مصر کی بیوی، اس کا نام نہیں لیا، اسرائیلی روایات سے ہم نے ڈھونڈ کے نکالا اس کا نام زلیخا، ورنہ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ اسی طرح قرآن مجید نے ابو جہل کا ذکر ایک سے زائد مرتبہ کیا ہے، نام نہیں لیا، ولید بن مغیرہ کا ذکر ایک سے زائد مرتبہ ہے، نام نہیں لیا، نظر بن حارث کی دعا کا ذکر ہے سورہ انفال میں، نام نہیں لیا، ایک ہی بدبخت تھا ابو لہب، جس کو نام لے کر اللہ تعالیٰ نے اس پر پھٹکار کی ہے، تبت یدا بی لہب وتب۔ تو یہاں بھی دیکھیے گا کہ اب حضرت خضر ایک مشہور نام ہے ہمارے لیے، جیسے زلیخا ایک مشہور نام ہے، قرآن مجید میں ذکر مذکور نہیں ہے، اسی طرح حضرت خضر ایک مذکور نام ہے، حدیث سے پتہ چل گیا، لیکن قرآن مجید نے اس نام کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ عبدًا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، اصل کیا ہے، یعنی جو بات سمجھانی مقصود ہے وہ آ رہی ہے، وہ تو سمجھ میں آ جائے گی آپ نام لے یا نہ لیں۔ تو فوجد عبدًا من عبادنا، تو وہاں انہوں نے پایا میرے، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، آتیناہ رحمتًا من عندنا، جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت سے نوازا تھا، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا، اپنے پاس سے علم سکھایا تھا۔ یعنی ایک علم ہے وہی کا علم جو اللہ تعالیٰ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتا ہے، لیکن اس میں کیا ہے، فرشتہ سورس بنتا ہے، پھر اس میں کتاب سورس بنتی ہے، لیکن یہ علم کیا ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ یہ اس کا تجربہ مجھے اور آپ کو بھی ہے، لیکن ہم نے اس کے نام جو ہیں مختلف رکھے ہوئے ہیں، کوئی اسے سکس سینس کہتا ہے، یعنی ایک وہ علم ہے جو ذرائع سے حاصل ہوتا ہے، کہ میں نے فلاں کتاب میں پڑھا تھا، میں نے خبروں میں سنا تھا، میں نے اخبار میں پڑھا تھا، مجھے فلاں نے بتایا تھا، یہ کیا ہے، یہ فزیکل سورسز ہے ساری، لیکن ایک کو ہم سکس سینس کہتے ہیں، کہ یہ جو فائیو سینسز سے علم حاصل ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک اور سینس ہے جس سے مجھے یہ پتا چلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ علم مجھے اور آپ کو بھی عطا کرتا ہے، لیکن ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اس کو ہم دوسری چیزوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ہم اسی کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، بدل گئی نا بات، وہی جو بات ابھی عرض کر رہا تھا کہ آپ اسے حادثہ سمجھیں تو اس کی اور پکچر ہے، آپ اسی کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھیں تو پکچر اور ہے۔ تو جو آپ کو اللہ تعالیٰ براہ راست علم عطا کر رہا ہے، آپ کو سچا خواب دکھا رہا ہے، یا الہام کر رہا ہے، یا کشف کر رہا ہے، یا وجدان ہو رہا ہے، تو آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، میرے دل میں یہ بات ڈالی، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خواب دکھایا، تو اس پورا کا پورا سیناریو جو ہے وہ بدل جائے گا۔ تو یہاں بھی کیا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ آتیناہ من لدنا علما، کہ ہم نے انہیں اپنے پاس سے ایک علم عطا کیا تھا۔ قال لہ موسیٰ، موسیٰ نے ان سے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عرض کی، حل اتبعوک کا، کیا میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کی پیروی کروں؟ الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، تاکہ جو علم و ہدایت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے آپ مجھے بھی سکھا دیں، ٹھیک ہے جی، آپ اس کی تعلیم مجھے بھی دے دیں، یعنی اپنے علم کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا فرما دیں. قال، اب شریعت کا علم جو ہے یہ ظاہر کا علم ہے، یاد رکھیے گا، اور یہ علم لدنی جو ہے یہ کیونکہ براہ راست آتا ہے، لہذا اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ظاہری احکام سے ہٹ کر بھی آ جاتی ہیں. تو کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، تمہاری جو عام اپروچ ہے وہ ظاہر سے متعلق ہے، اس لیے کہ شریعت کے سارے احکام، فقہ کے سارے احکام ظاہر سے متعلق ہوتے ہیں، لہذا میرے ساتھ چلتے ہوئے تم صبر نہیں کر سکو گے. تمہیں یہ باتیں عجیب سی لگے گی، اس میں جو درمیان کے فیکٹرز ہیں وہ دکھائے نہیں جاتے، لہذا تمہیں عجیب سی لگے گی. مثلا ایک شخص، اس نے قتل کیا کسی کو، اس کے بعد وہ پکڑا گیا، اس کے خلاف مقدمہ چلا، اور پھر عدالت میں اس کی پھانسی کا فیصلہ ہو گیا، اس کو پھانسی دی گئی، تو اس میں آپ کے لیے کوئی اچنبھے کی بات ہوگی؟ ہرگز نہیں. لیکن یعنی بغیر کسی درمیان کے لنکس کے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور آپ براہ راست اس کو ایگزیکیوٹ کر دیں، تو پھر اس کو سمجھنا جو ہے بڑا مشکل ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکو گے، اور ساتھ ہی فرمایا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں، چپ رہ بھی کیسے سکتے ہیں اس چیز پر جس کا سمجھنا آپ کے بس میں نہیں ہے. یعنی یہ جو شرعی احکام ہوتے ہیں اس سے لنکڈ ہوتے ہیں، لہذا ان کا سمجھنا بھی اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے، لیکن جہاں درمیان کے لنکس نہ ہوں، ڈائریکٹ کوئی ایکشن آ جائے، تو آپ اس پہ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ستجدونی انشاءاللہ صابرن، حضرت آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، یہ مجھ سے آپ گارنٹی لے لیں، جو آپ حکم دیں گے میں کروں گا. اور ہمارا جو پرانا روایتی تعلیم و تعلم کا طریقہ ہے وہ یہی ہے، دو چیزیں اس میں ہیں، ایک استاد کا ادب و احترام اور دوسرا استاد کا حکم ماننا. ان دونوں میں بھی کلیش ہو جائے تو پھر بڑا مشہور جملہ ہے الامر فوق الادب، کہ حکم جو ہے وہ ادب آداب سے اونچا ہے. یعنی ادب کیا ہے کہ استاد جو ہے اگر کرسی پر بیٹھا ہے تو آپ زمین پر بیٹھے، ہماری پرانی روایت یہی ہے، لیکن اگر استاد حکم دے دے کہ تم میری سرہانے آ کر بیٹھ جاؤ تو پھر الامر فوق الادب، اگرچہ وہ آداب کے خلاف ہے. ہماری پرانی روایت جو ہے کہ جہاں کوئی بزرگ بیٹھا ہو، باپ ہو، چچا ہو، ماموں ہو، تو اس کی پائنتی کی طرف چار پائی پہ بیٹھا جاتا تھا، اس کی سرہانے کی طرف نہیں بیٹھا جاتا تھا، یہ ادب کے خلاف تھا. لیکن اگر بڑا حکم دے دے تو پھر اس پر عمل کیا جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کو یہ ری ایشور کیا کہ فکر نہ کریں، میں آپ کی اطاعت کروں گا، آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا، خاموش رہوں گا، اور میں آپ کا حکم مانوں گا. اب انہوں نے حکم دیا اپنا پہلا، قال فینت فینت تباتنی، اچھا اگر تم نے میرے ساتھ چلنا ہے، فلا تسالنی عن شیء، تو کسی معاملے میں کسی چیز پر مجھ سے سوال نہ پوچھنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود ہی تمہارے سامنے اس کا ذکر کر دوں کہ یہ میں نے کیوں کیا ہے. فن طلاقا، تو اب اس پر ایگریمنٹ ہو گیا، فن طلاقا، وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، یعنی کوئی کشتی تھی یا بڑا جہاز تھا، بحری جہاز تھا، اس میں سوار ہوئے، خرقہا، تو حضرت خضر نے اس کشتی کو ڈیمیج کر دیا، اس کو توڑ دیا نمایاں طور پر. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ صاحب شریعت رسول ہیں، تو شریعت کا تقاضا کیا ہے کہ کسی غریب ملاح کا جس کو آپ نے کرایہ دیا ہے صرف سفر کرنے کا، آپ نے اس کو ڈیمیج کرنے کی کوئی پیمنٹ اس کو نہیں کی، تو ہاؤ کم یو کین ڈو اٹ؟ اب انہوں نے ایک شریعت کا سوال کیا ہے، کالا خرکتا حال تغرے کا آلہ، یہ کیا کیا تم نے، تم نے اس کشتی کو ڈیمیج کر دیا تاکہ اس کے سارے سوار غرق ہو جائیں؟ لقد جئت شیئا امرا، تم نے ایک بہت بڑی حرکت کی ہے. قال، حضرت خضر نے فرمایا، الم اقل، کیا میں نے کہا نہیں تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ میرے ساتھ چلتے ہوئے تم چپ نہیں رہ سکو گے، صبر نہیں کر سکو گے. قال لا تؤاخذنی، حضرت موسیٰ نے فرمایا، سر لا تؤاخذنی بما نسیت، اگر میں بھول جاؤں تو آپ میرا معاوضہ نہ کیجئے، میری جواب طلبی نہ کیجئے. ولا ترہقنی من امری اسرا، اور آپ میرے کام کو مشکل نہ بنائیں. آئی وانٹ ٹو لرن، تو پلیز تھوڑے سے آپ لینیئٹ ہو جائیں، ذرا کوآپریٹ کریں میرے ساتھ تاکہ میں بھی آپ کے اس علم میں سے کچھ حصہ پالوں، تو آپ میرے کام کو مشکل نہ بنائیں. فانطلقا، تو انہوں نے اگری کر لیا، پھر چل پڑے. لیکن وہ شکل تو ابھی تک برقرار تھی نا، کہ اچھا چلو ایک دفعہ غلطی ہوئی ہے تو دوبارہ نہ پوچھنا. فانطلقا، وہ دونوں چل پڑے. حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی. فقتلہ، تو حضرت خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا. قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، اب تورات میں شریعت میں کسی کو قتل کرنے کی صورت کیا ہے؟ کہ اس نے قتل کیا ہو ناحق، تو مقتول کے وارثوں کو حق حاصل ہے کہ اس سے قصاص لے لیں. تو حضرت موسیٰ نے فوراً شرعی سوال کیا، اقتلت نفسا بغیر نفس، تو کیا آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا اس لڑکے کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو؟ لقد جیت شیئا نکرا، آپ نے بڑی نامعقول حرکت کی ہے، انپلیزنٹ حرکت کی ہے. قالا، اب یہ سولہ پارہ شروع ہو رہا ہے، حضرت خضر کے الفاظ سے، قالا لم اقل لکا انک لن تستطیع معی صبرا، تو حضرت خضر نے پھر اپنی بات دہرائی کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ چلتے ہوئے چپ نہیں رہ سکو گے، صبر نہیں کر سکو گے، سوال پوچھنے سے باز نہیں آؤ گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، قالا ان سألتک عن شیء بعدہا، بس ایک چانس مجھے اور دے دیں، اگر اب کے بعد میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں، فلا تو صاحب نہیں، تو آپ مجھے اپنی مصاحبت سے، اپنی کمپنی سے محروم کر دیجئے گا. قد بلغت من لدنی عذرا، تو پھر میری طرف سے معذرت ہے، پھر مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہوگا، ایک چانس مجھے اور دے دیں. پھر چل پڑے. فانطلقا، پھر چل پڑے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا، یہاں تک کہ وہ ایک بستی میں پہنچے. اب یہ مسلسل سفر کر رہے تھے، یعنی پہلے انہوں نے کشتی کا سفر کیا، کشتی کو ڈیمیج کیا، پھر وہاں سے اکلے، پھر پیدل چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، بھوک لگ گئی. ایک بستی میں سے گزر ہوا اور بستی کے رہنے والوں سے انہوں نے کھانا مانگا کہ بھائی ہم مہمان ہیں، مسافر ہیں، تو ہمیں کچھ کھانے کو دو. اور یہ بھی پرانی روایت ہے، ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے. مہمان کی مہمان نوازی، یہ فخر سمجھا جاتا تھا کہ میں نے آج اتنے مہمانوں کو کھانا کھلایا ہے. اور کسی شخص کی جو عزت تھی وہ اس کی مہمان نوازی کے لحاظ سے ہوتی تھی، کہ یہ بڑا مہمان نواز آدمی ہے، اس کے ہاں دن کو کوئی چلا جائے یا رات کو چلا جائے، ایک آدمی چلا جائے، دس آدمی چلا جائے، تو وہ انہیں کھانا کھلاتا ہے. لیکن وہ ایسے بد مزاج لوگ تھے، بد اخلاق لوگ تھے، کہ انہوں نے کھانا مانگا بھی، میں کہا چلو دوڑ جاؤ، کوئی کھانا چلا نہیں تمہارے لیے، آ گئے ہو. تو اس تتما کہ انہوں نے کھانا مانگا ان سے، اہلہا، ان کے اس گستی کے رہنے والوں سے، فابوا یضیفوہما، لیکن انہوں نے انکار کر دیا ان کی مہمان نوازی سے، انہیں کھانا کھلانے سے. فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا. اب وہ جب بستی میں سے گزر کر نکلنے والے تھے تو ایک دیوار تھی بڑی بوسیدہ, جھکی ہوئی تھی اور عنقریب گرنے والی تھی. فَقَامَهُ, تو حضرت خضر نے اس دیوار کو دھکا لگا کر دیوار سیدھی کر دی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اب سوال نہیں کیا, لیکن اس میں ایک سوالیہ انداز میں ایک کامنٹ پاس کیا, قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. مانگنے پر مہمان نوازی کے طور پر انہوں نے ہمیں کھانا دیا نہیں تھا, تو اگر آپ کے اندر دیوار سیدھی کرنے کی طاقت تھی تو آپ ان کے ساتھ طے کرتے کہ اچھا بھائی میں یہ تمہاری دیوار سیدھی کر دیتا ہوں تو پھر کھانا دو گے. یہی پوچھ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, لو شیتا لتخذت علیہ اجرا, اگر تم چاہتے تو اسے ان سے اجرت طلب کر لیتے اس کی. قال ھذا فراق بینی وبینک, تو اس بزرگ نے جن کا نام حضرت خضر احادیث سے معلوم ہوا, انہوں نے کہا کہ بس یہ اب میرے اور تمہارے درمیان پوائنٹ آف ڈپارچر ہے, جدائی, ہم دونوں کٹھے نہیں چل سکتے, اس لیے کہ تم صبر نہیں کر سکتے. اگر تم صبر کا مظاہرہ کرو تو دو دن, چار دن, ہفتہ, دس دن تم میرے ساتھ رہو گے تو یہ سارا علم جو ہے میں تمہیں منتقل کر دوں گا, لیکن تم کہ چپ نہیں رہ سکتے, لہذا تم اس علم کے اہل نہیں ہو. اور یہی بات ہے, یعنی ہمارا سارا جو یعنی تعلیمی نظام ہے وہ کیا ہے کہ کچھ باتیں جو ہیں وہ پریپ کے لیے ریزروڈ ہیں, کچھ پہلی جماعت کے لیے, کچھ پانچویں جماعت کے لیے, کچھ دسویں جماعت کے لیے, کچھ انٹر کے لیے, کچھ گریجویشن کے لیے, اور کچھ وہ ڈاکٹریٹ کے لیے جو ہے, مضمون وہی ہوتا ہے لیکن گریجولی وہ چیز جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے. اور جو بچہ ضد کرے کہ مجھے تو ابھی سارا کچھ بتاؤ اس کے سلسلے میں, تو وہ احمق ہی ہوگا, نہ اس کو پورا علم پڑھایا جا سکتا ہے, پھر کیا ہوگا, اس کو اسکول سے فارغ کر دیا جائے گا کہ یہ باقیوں کو بھی پڑھنے نہیں دیتا. تو یہی کچھ ہوا, تو حضرت خضر نے معذرت کر لی کہ پھر سوری, وی کانٹ موو ٹوگیدر, ھذا فراق بینی وبینک, یہ میرے اور تمہارے درمیان پوائنٹ آف ڈپارچر ہے. البتہ اب میں چلتے چلتے تمہیں سنبیو کا بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا, چلتے چلتے میں تمہیں ان تمام باتوں کی انٹرپریٹیشن بتا دیتا ہوں کہ وہ سارے کام میں نے کیوں کیے تھے. اب وقت جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے, اگر میں اب اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو پھر آپ کو 20 منٹ کم سے کم جو ہے جمعے میں تاخیر برداشت کرنی پڑے گی, تو چوائس بتا دیجئے, آج ہی سننا ہے یا اگلے ہفتے سننا ہے؟ بے صبری کا مظاہرہ کر دیا, اسی پر بس کرتے ہیں. یہ قصہ پڑھتے ہوئے اس کا جو اصل ایسنس ہے وہ یہی ہے کہ صبر کے ساتھ سنیں, اگلی دفعہ وقت پر تشریف لائیں تو انشاءاللہ پھر تفصیل سے اس پر گفتگو ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.